بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلی مرتبہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی نے اطاعت کا حکم دیا اور پہلی اطاعت اللہ کی، اور اللہ کی اطاعت مستقل ہے اور حقیقی شارع اللہ ہے. شارع کا مطلب شریعت کو شروع کرنے والا، شارع کا مطلب شریعت کا آغاز. شریعت سے بھی آسان مطلب لے لیں کہ احکامات کا آغاز، تو اللہ کی ذات پہلی ذات ہے اور آخری ذات ہے جو حقیقتاً مخلوق کے لیے قانون کی تدوین کرتا ہے، قانون کو نازل کرتا ہے. تدوین سے مراد جس حکم نے جتنی دیر تک چلنا ہے اس کی اجازت دیتا ہے، اور پھر اسی کا حکم جب غیر مؤثر اس انسانیت کے مطابق، اس کے اپنے علم اور اس کی اپنی حکمت کے مطابق ہو تو وہ اس کو منسوخ کر دیتا ہے. اس کے علم میں ہوتا ہے کہ انسان ابھی اتنا میچور ہوا ہے، انسان کی سوچ اب ایسی بنی ہے اور اس کو یہ حکم دینا چاہیے، اور جب یہ اتنا میچور اور ہو جائے تو پھر اس حکم کو ختم کر دیا جائے. اس کی بہت بڑی مثال جہاد کا شروع ہونا ہے، اور جتنی اقوام پہ اللہ تعالی کا عذاب آیا، یہ سب کے سب عذاب کے قصے جو قرآن کریم میں آئے ہیں، یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے تھے. خدا کا قانون یہ تھا کہ کوئی بھی قوم جس میں دو چیزیں آ جاتی تھیں، ایک اللہ کے ساتھ شرک اور ایک کوئی ایسی بڑی غلطی، ایسا گناہ جس سے خلق خدا کو تکلیف پہنچے، یہ دو چیزیں جب چھا جاتی تھیں اس معاشرے میں تو اللہ کا عذاب آ جاتا تھا. اللہ تعالی کا عذاب مثلا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ آیا تو اس کی وجہ شرک اور ماپ تول میں کمی تھی، اور ماپ تول کی کمی، مقدار کی کمی، پیمائش کی کمی، یہ سب چیزیں خلق خدا کو تکلیف دیتی تھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو اس وقت تک انسان اتنے میچور ہو گئے تھے کہ اللہ نے کہا کہ قصہ زمین برسر زمین، اب زمین کے جھگڑے زمین پر ہی طے ہوں گے، اور خدا نے جہاد کی اجازت دی، اس سے پہلے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. اسی طرح اللہ تعالی نے جتنے بھی قوانین انسانوں کے لیے بھیجے اور پھر اسے منسوخ کر دیا، تو یہ تدوین قانون کی ایسے ہی تھی کہ پچھلی امتوں میں سے بعض ایسی گزری ہیں جن میں چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ، ان کے بیٹے بیٹیوں سے رشتے ناجائز ہوا کرتے تھے اور ان کو نکاح میں لانا حرام تھا، لیکن اللہ نے اس امت کے لیے یہ بات اجازت دے دی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن سے نکاح جو ہوا ہے تو اس کو طے کر دیا کہ یہ چیزیں اس شریعت میں جائز. تو شارع حقیقی اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی اپنی مخلوق کو حکم دے سکتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. اور اگر شارع حقیقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لیا جائے تو پھر نبی کے اجتہاد کو منسوخ کرنے کی کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی. اس پہ آپ ذرا غور کریں کہ اگر نبی بھی مستقل شارع ہو اور اللہ کی ہدایت پائے بغیر وہ اپنے پاس سے ایک قانون دے اور اس قانون کو خدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہے کہ آپ نے جو کیا ہے یہ بات مناسب نہیں ہے، آپ اسے تبدیل کریں اور یوں نہیں یوں کریں، تو شارع حقیقی اگر نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام دوسرا، تو اللہ کو کیا ضرورت پیش آ گئی کہ اللہ نے کہا آپ اس بات کو تبدیل کیجیے؟ نبی کے اجتہاد کو خدا کا تبدیل کرنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اجتہاد پر اللہ کا یہ کہنا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک ایسا نہیں ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اصل میں حکم اللہ. اور اس پہ بھری پڑی ہیں کتابیں، اور جن لوگوں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. یہ اختلاف ہے جو ان کے بقول علمی اختلاف ہے، اور وہ اس کو اپنی کتابوں میں برابر نقل کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا حکم بس وہ ہے اصل، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اس لیے ہے کہ نبی سب سے معتبر، بلکہ اس کے علاوہ کوئی معتبر ذریعہ ہوتا ہی نہیں ہے جو اللہ کی منشا کو بیان کرے، وہ ہوتا ہے. اور اگر نبی کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ مستقل اپنی طرف سے ایک شریعت اور پابندیاں اور آزادیاں لوگوں کو دے، تو یہ اختیار پھر اس کے خلفاء میں بھی منتقل ہونا چاہیے. کیوں منتقل ہونا چاہیے؟ اس کی عقلاً دلیل تو خیر بحث میں آتی ہے کہ کوئی ہاں کرے کوئی نہ کرے، نقلی دلیل سب سے بڑی یہ ہے، اور یہی جواب ہے اس کا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو شریعت میں مختلف چیزیں کرتے رہے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کرتے رہے ہیں، اس کی اصل یہ ہے ہم کیوں اسے دین کا حصہ مانتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی، یہ ضروری ہے کہ تم میرے طریقے پہ عمل کرو، وسنت الخلفاء الراشدین، اور جو میرے خلفاء ہوں گے جو راشد ہوں گے صحیح معنی میں نیک ہوں گے مہدی ہوں گے جنہیں خدا نے ہدایت دی ہوگی ان کے طریقے پر بھی چلنا. تو مآخذ صرف ایک نہیں بتایا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ کرنا، دوسرا بھی بتا دیا کہ خلفاء راشدین کے طریقے بھی چلنا. یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر پہنچ کے اہل السنہ میں اور اہل حدیث میں فرق ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شارع حقیقی اللہ، اور اس کے بعد اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بس. صحابہ رضی اللہ عنہ بھی اسی معیار پہ پرکھے جائیں گے، پوری امت اسی معیار پہ پرکھی جائے گی کہ کتاب و سنت میں جو کچھ آیا ہے بس اس کی اتباع ہے، اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں. اور اہل السنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت اور طریقہ جو کینسل نہ ہوا ہو، منسوخ نہ ہوا ہو، اور اس کے بعد خلفاء راشدین کی خلافت میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ بھی دین ہے، وہ بھی اصل ہے، وہ ہمارے لیے ایک نظیر ہے، ایک مثال ہے، قانون اس سے بھی بنتا ہے. یہاں پہنچ کر فرق پڑتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا، اہل السنہ کہیں گے کہ بالکل ٹھیک ہے یہ کرنا چاہیے، اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فعل ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا اس کو دیکھنا چاہیے. بڑی مشہور مثال آپ کی اس کی تراوی ملے گی کہ بعض غیر محتاط اہل حدیث جو تھے انہوں نے تو یہاں تک لکھ مارا کہ یہ سنت عمری ہے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے، یا یہ کہا کہ بدعت عمری ہے، یہ عمر نے ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا تھا. ہم اسی کو کہتے ہیں کہ یہ طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اکثریت تھی، اس وقت کہا گیا تھا، اس وقت اس بات کی تصدیق اور تصویب پوری جماعت نے کی تھی، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدعت. یہ چیز تھی، اسی لیے اتنی گہری نظر ہے حنفی فقہا کی کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے اور اس کے مقابلے میں خلافت راشدہ ہے، تو کہتے ہیں خلافت راشدہ قابل ترجیح ہے بنسبت اس صحابی رضی اللہ عنہ کے فعل کے، اور وہ اس پہ اتنے پختہ کاربند ہیں کہ اگر آپ اس فقہ حنفی کی اصل کھوج لگانا چاہیں کہ یہ شروع کہاں سے ہوئی ہے، تو آخر پہ پہنچ کے حضرت عبداللہ ابن مسعود، سیدنا علی اور عمر رضی اللہ عنہ کے تین آدمی رہ جاتے ہیں. ان تین آدمیوں کی زندگی میں جو فتاوی ہوئے، ان تین آدمیوں نے اپنی زندگی میں جو قوانین نافذ کیے، خلافت علوی جو تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت، اس میں خاص طور پہ جب جگہ جگہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں پھیل گئے تھے، تو ان فیصلوں کو نافذ کرنا، ان فیصلوں کے مطابق فیصلے کرنا، یہ خاص حنفی فقہ میں رائے. یہ تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں. اب اس کی مثال دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جنازہ پڑھاتے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے میت کے لیے، اور یہ عرض کرتے تھے کہ اللہم اجعلہ لنا فرحتن، اے اللہ یہ جو میت جا رہی ہے اس کو ہمارا ذخیرہ بنا دے، ہمارے استقبال کے لیے اس کو تو نے پہلے بلا لیا ہے، تو اللہ اسے ہمارے گویا استقبال کی توفیق دے. حاصل یہ، وجعل الجنت بیننا وبینہ موعدا، اور اللہ جنت کو مقام بنا دے کہ ہم اور یہ آپس میں ملاقات کر سکیں. اللہم لا تضلنا بعدہ، اللہ اس کے جانے کے بعد دنیا میں جو برکتیں اور رحمتیں اس کی وجہ سے نازل ہوتی تھیں اور اب ختم ہو گئی ہیں، ہمیں گمراہی پر نہ چھوڑ. ولا تحرمنا اجرہ، اور اللہ جو اجر اس کی وجہ سے ہمیں ملتا تھا اس سے محروم نہ کر. صحیح دعا یہ تھی کہ اللہم اجعلہ لنا فرتن وجعل الجنت بیننا وبینہ موعدا، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ. استذکار میں ابن عبد البر نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس بات کو نقل کیا ہے، جہاں وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جنازے کی نماز میں سلام ایک ہے. سعودیہ میں آپ جائیں نا تو ہمیشہ ایک سلام پھیرتے ہیں، دوسرا سلام پھیرتے ہیں، بعض ائمہ ان کے بہت آہستہ اور بعض پھیرتے ہیں. یہ حق تھا حنفیوں کا کہ یہ اس اثر کو لیتے اور یہ فتویٰ دیتے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح طور پر ثابت ہے. مصنف عبد الرزاق میں بھی آیا ہے کہ ایک طرف سلام پھیرتے ہیں بس، دوسرا نہیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ خلافت کا عمل اس کے خلاف ہے، سیدنا علی اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں طرف سلام پھیرتے تھے، تو انہوں نے فقہ حنفی کے گویا یہ بانی مبانی تھے ان کے عمل کو ترک کر دیا خلافت کی وجہ سے. ہمارے نزدیک حقیقی شارع اللہ اور اس کا حقیقی ترجمان اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہوتا ہے. نبی پہلا اور آخری شخص ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ یہ کام ہے اور یہ کام نہیں ہے. اس لیے نبی ہمیشہ سچا ہوتا ہے. ہر سچا آدمی نبی نہیں ہوتا, سچا تو کافر بھی ہوتا ہے. ممکن ہے دنیا میں ہزاروں کافر ایسے موجود ہوں جنہوں نے اپنی تعلیم, تہذیب, تربیت, اپنی فطری حیا کی وجہ سے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہ ہو, لیکن ظاہر ہے کہ نبوت اور چیز ہے اور یہ انسانی کردار کی بلندی ایک اور چیز ہے. نبی اپنے کردار میں سب سے بلند ہوتا ہے, لیکن وہ سچا بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے. ہر سچا آدمی نبی نہیں ہوتا, لیکن ہر نبی سچا ہوتا ہے. ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ کہتا ہے, اسی لیے نبی سے دلیل نہیں پوچھی جا سکتی کہ یہ کیوں ایسے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا تو اپنی محبت کی وجہ سے, تعلق کی وجہ سے, بات کی تنقید کرنے کی وجہ سے, ورنہ نبی در حقیقت ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کبھی تو یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے, اور کبھی یہ فرما دیا کہ میری ذاتی رائے. حاجرہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, صحیح بخاری میں آیا کہ وہ پیچھے آئیں اور انہوں نے کہا آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, جنگل میں بیابان ہے, جانور ہیں, پانی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کدھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. مراد ان کی یہ تھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چپ رہے اور چلتے رہے. پھر حاجرہ نے آخر پہ آ کے کہا کہ بس اتنا تو بتا دیں کہ آپ کی ذاتی رائے ہے یا اللہ کا حکم ہے. انہوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے. تو اس نے کہا کہ فیض اللہ جو ہوئی, پھر آپ تشریف لے جائیے, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. جب اس نے حکم دیا ہے تو اس کے حکم کی اطاعت ہے, بس خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور پھر زمزم اور یہ سارا قصہ ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لائے اور صبح لڑائی ہونی ہے, اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑا واقعہ جہاد کے سلسلے میں یہ تھا, اور آپ جانتے تھے کہ کتنا فیصلہ کن دن ہے کل کا, اور جو جگہ کا انتخاب کیا ہے لڑائی کے لیے. تو سعد رضی اللہ عنہ کا کہ حضرت یہ آپ کی اپنی رائے سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ ارشاد فرمایا میری اپنی رائے یہ ہے. ان کا اللہ کے رسول موسم خراب ہو رہا ہے, یہاں مٹی پختہ زمین ہے, اگر بارش ہو گئی تو دلدل بن جائے گی اور جم کے لڑ نہیں سکیں گے. میرا خیال ہے اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور وہاں ریت ہی ریت ہے, بارش ہو گئی تو ہم جم کے وہاں لڑ سکیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو اور جہاں ساتھ کہہ رہا ہے چلو. ذاتی رائے رجوع فرما لیا ایک طرح سے, فرمایا چلو وہاں چلتے ہیں. اس لیے یہ حدیث ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے, جس میں سے ایک یہ ہے کہ چھوٹے جب اپنے بڑوں سے رائے میں اختلاف کرتے ہیں تو چھوٹوں کی رائے پہ بھی غور کر لینا چاہیے, اور اسے سمجھانا بھی چاہیے کہ یہ چیز اس طرح سے نامناسب ہے اور اس طرح سے مناسب ہے. اور بسا اوقات چونکہ اگلی نسلوں میں ذہن تیز ہوتا ہے, انہوں نے وہ چیزیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں جو پچھلی نسل کے زمانے میں ایجاد نہیں ہوئی ہوتی تھی, تو جو چھوٹے کہتے ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ رپورٹ دیتے ہیں. تو اگر اپنی رپورٹ پرانی ہو اور وہ اپ ٹو ڈیٹ ہو تو ان کی بات ماننا اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ایسی باتیں, حدیث کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے جہاں آپ نے رجوع فرمایا. ایک دن فرمایا حضرت وقر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے فرمایا تم دونوں جس بات پہ اتفاق کر لو نا, میں اس میں تمہاری مخالفت نہیں کرتا. یہ بڑی اتھارٹی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ نبوت کے بعد فرمایا کہ تم دونوں جس بات پہ متفق ہو جاؤ
میں اس پہ تمہاری مخالفت نہیں کرتا. اس لیے خلافت راشدہ کے فیصلے اگر ہم پہلے نبوت کی بات کر لیں تو شاید زیادہ مناسب رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی شارع نہیں تھے. ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی ذات سے کوئی بات کہہ دی اور وہ قانون بن گئی اسلام میں. یقیناً اس کے پیچھے اللہ کی وحی تھی. وہ وحی فوری طور پر آئی ہے یا فوری طور پر نہیں آئی وہ وحی، لیکن اس سے پہلے کوئی چیز تھی اور اس سے آپ نے استنباط کر کے کسی نتیجے کو اخذ کیا ہے، اجتہاد کیا ہے، کچھ بھی تھا. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن میں یقیناً اللہ کی تائید اس کے پیچھے تھی. مثلا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، خیبر جب فتح ہوا ہے تو غزوہ خندق کے بعد ہوا ہے. تو جب آپ واپس آئے مدینہ منورہ تو جبریل امین نے آپ سے پوچھا کہ اپنے ہتھیار اتار دیے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہم نے ہتھیار رکھ دیے. تو انہوں نے کہا اللہ کے فرشتے تو بھی فارغ نہیں ہوئے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ چلیے اور قریظہ کا بھی فیصلہ کر دیجیے. اس قریظہ کے جانے میں اجتہاد ہوا ہے. قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا اور قریظہ بہت مضبوط قبیلہ تھا. جب یہ یہودی نکلے ہیں تو ان کے نکلنے سے پہلے جو منڈی تھی جہاں پر میلہ لگتا تھا اور پورے شہروں کی تجارت جس سے وابستہ تھی، انٹرنیشنل منڈی تھی. انٹرنیشنل اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہاں ایران کا سکہ چلتا تھا، وہاں عیسائیوں کا سکہ چلتا تھا، خود عربوں کا اپنا سکہ چلتا تھا. یہ تینوں سکے اس مارکیٹ میں چلتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری کرنسی کو دیکھ کر اپنی کرنسی کا تعین فرمایا تھا کہ اتنا دینار ہوگا، اتنا درہم ہوگا. اور اسی لیے سخت الفاظ استعمال فرمائے تھے کہ کوئی بھی عورت چاندی کے سکوں کو ڈھال کر اور زیور بنا لے، کیونکہ اس سے ظاہر ہے ملک کی معیشت پہ فرق پڑتا تھا. تو بہت سختی سے منع فرمایا تھا کہ ایسے نہ کرنا. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن یہودیوں نے اس میں جتنی جگہیں اپنی بنائی بھی تھی اس میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ جا کر تیر بنانے شروع کیے، اور بہترین تیر انداز بھی تھے اور تیر ساز بھی تھے. اور آہستہ آہستہ مسلمان جنگی سامان بنانے میں آگے بڑھے. جب یہ یہودیوں کے نکلنے کا حکم ہوا ہے کہ تم نکلو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی تعداد نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ حکم دے رہے ہیں یہ شہر چھوڑ جائیں یہودی، اور یہ تو ہمارے مقروض ہیں، انہیں تو ہمارے قرضے دینے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحال جو وصول ہو سکتا ہے وہ کر لو اور باقی چھوڑ دو، انہیں جانے دو، انہیں اس شہر سے نکلنے دو. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی کو زندگی میں کبھی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ کوئی آدمی جتنا اس سے وصول ہو سکتا ہے وہ وصول کر لے اور باقی کو چھوڑ دے. یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ایسے ہی کیا ہے. اور جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے فرشتوں نے تو ہتھیار نہیں اتارے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بہت زیادہ محنت اور مشقت کرنی پیش آئی تھی غزوہ خندق میں، آپ نے فرمایا اٹھو اور چلو قریظہ کی طرف. اور حکم میں یہ کہا کہ لا یصلین منکم احدا، تم میں سے کوئی صحابی رضی اللہ عنہ عصر کی نماز قریظہ کے علاوہ نہ پڑھے. اب یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عصر کی نماز قریظہ میں جا کر پڑھیں گے اور انہیں تاخیر ہوئی نماز کے اصل وقت سے، کسی نے کہا کہ حضرت تاخیر اور نماز دیر ہو رہی، ان کا کچھ نہیں، فرمایا گیا ہے کہ عصر کی نماز وہاں پڑھ لیں، کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پہلے پڑھ لیں. ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ جلدی پہنچو تو نماز یہیں پڑھ لیتے ہیں، جلدی پہنچیں تو پہنچ گئے. حکم ایک ہی ہے، ایک گروہ سے کسی طرح سمجھ رہا ہے، ایک گروہ سے کسی طرح سمجھ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تصویر فرمائی کہ دونوں نے ٹھیک کیا. کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے حکم کو توڑا ہے، گنجائش خود موجود تھی، اس گنجائش سے کچھ نے فائدہ اٹھا. اور انہوں نے کہا یہ چیز بھی اجازت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر، قریظہ، ان پہ جب حملے ہوئے ہیں یہودیوں پہ، تو قلعہ بند تھے اور قلعے کھل نہیں رہے تھے، محاصرہ ہوا. اور جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، دنیا کے اور کام بھی ابھی کرنے ہیں، مدینہ منورہ جانا ہے، سنبھالنا ہے، کام اور بھی ہیں، آپ نے کہا کہ ان قلعوں کا پانی بند کر دو. پانی کے جو چشمے ادھر کا بہاؤ تھا وہ رکوا دیے اور پانی بند ہو گیا. اور دوسرا حکم آپ نے یہ دیا کہ کھجوروں کے جو باغات ان کے ہیں، کھجورے ہیں، لدے پھندے ہیں، پھل ہے، سارے سالوں کی محنت ہے، آپ نے فرمایا انہیں کاٹ دو، اس جگہ سے اتنے درخت کاٹ. یہودیوں نے جب دیکھا جنگ میں کہ یہ ہو رہا ہے تو دروازے کھول دیے انہوں نے، اور پھر آگے پوری تاریخ ہے جو ہوا سو. اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ہوا کہ آپ باغات اجاڑنے سے منع کرتے تھے، خود آپ نے باغات اجاڑے. آپ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ لوگوں کے ذرائع معاش جو ہیں انہیں ختم نہ کرنا، آپ نے خود یہ کام کیا ہے. آپ نے کہا تھا فصلیں نہ اجاڑنا، خود فصل اجاڑی، اور یہ پروپوگنڈا ہوا اور بہت زور و شور سے ہر جگہ عربوں میں آواز گونجی کہ نبی جو خود کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی. اللہ نے کہا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، وہ جو کھجوروں کے درخت آپ نے کٹوا دیے ہیں یا آپ نے چھوڑ دیے ہیں، قائمۃ علی اصولہا، اور وہ اپنی تنوں پر قائم ہیں، کھجوریں اس میں بھرپور آ رہی ہیں، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، دونوں کام جو آپ نے کیے ہیں، کٹوانا اور چھوڑ دینا بھی باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے کیے. اللہ نے کہا یہ ہمارا حکم، اللہ کا وہ حکم کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں. پورے قرآن میں اشارے کنائے سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ نے حکم فلاں آیت میں دیا، کہیں بھی نہیں، سرے سے ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا لیکن وہ وحی کی ایک ایسی قسم ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا، وہ اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہے، وہ ایک چینل ہے جس کی کسی کو خبر نہیں ہے، نبی اس چینل کے ذریعے کچھ حاصل کرتا ہے اور اس کے مطابق کرتا ہے. اور دوسری طرف بھی امت کے فقہا گئے ہیں، وہ کہتے ہیں حقیقت میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد تھا کہ اس طرح کریں تاکہ دشمن اپنے قلعے کھول دے، اور یہ اجتہاد جب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا تو انہیں اعتراض سے بچانے کے لیے، کیونکہ نبی پر اعتراض خدا کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، ولیعوذ باللہ. اللہ نے اس اجتہاد کی تصویب کر دی کہ بالکل ٹھیک اجتہاد آپ نے کیا، آپ نے بالکل درست کیا. فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اور اسی مقام پہ تیسری بات یہ ہے کہ اگر نبی خود شارع ہو تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میرے حکم سے ہوا ہے، ہوا ہے وہ اجتہاد. اور اسی سے پتہ چلتا ہے
کہ مجتہد جب اجتہاد کرے اور وہ اجتہاد اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضا مندی کے مطابق ہو تو اللہ اس کو سند بھی دے دیتا ہے. اور وہی نبی کا اجتہاد اگر ان کے شان کے مناسب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسی اجتہاد کے برعکس وہی نازل کر دیتا ہے کہ یوں نہیں یوں کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اجتہاد کیا ہے اور دوسرے اجتہاد میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات بھی تھیں. اور وہ پہلا موقع تھا جب کافر قیدی بن کے آئے تھے, اس سے پہلے کوئی ایسی جنگ ہوئی بھی نہیں تھی. بدر کے قیدی کھڑے ہیں اور آپ نے مشورہ کیا کہ کیا کریں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشورہ فرمانے والے تھے. استنس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. ہر بات پہ مشورہ فرماتے تھے, ہر بات پہ اپنے قریبی لوگوں سے پوچھتے تھے. اب آ گئی بدر کے قیدی, پوچھا تو آپ نے جب پوچھا تو تین آراء سامنے آئے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ تو کہا اللہ کے رسول انہیں آگ میں ڈال دیں زندہ تاکہ یہ خبر شہرت پکڑے اور لوگوں کو آئندہ ہمت نہ ہو کہ ہم پہ حملہ کریں. ایک ہی بار بتا دیا جائے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں آئیں گے اگر لڑنے کے لیے یہ سلوک ہوگا. دوسری رائے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے. تیسری رائے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تھی, ان کا اللہ کے رسول مالی اعتبار سے ہم بہت کمزور ہیں لہذا ان لوگوں سے فدیہ وصول کر لیا جائے, مالی طور پہ ہمیں تقویت مل جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ان تین آراء میں فیصلہ فرمانا تھا. آپ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سعد آگ کا عذاب دینا آگ کے پروردگار ہی کو زیبا ہے, اللہ ہی کی شایا نشان ہے کہ وہ کسی کو آگ میں ڈالے, میں ایسا نہیں کر سکتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر تم نے جو قتل کا کہا ہے تو یہ سخت رائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں تمہاری رائے کے موافق ہوں اور فدیہ لے لیتے ہیں. اور 4000 روپے اس زمانے کے درہم مقرر ہوئے کہ جو اتنا فدیہ دے دے گا اس کو آزاد کر دیا جائے گا. اب فدیہ لینے کی باری آئی تو حضرت عباس پیش ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ نے یہ فرمایا بھی تھا کہ دیکھو جو تم سے لڑنے آ رہے ہیں ان میں میرے حقیقی چچا عباس رضی اللہ عنہ بھی ہیں, اور عباس اگر تلوار کی زد میں آ جائیں تو انہیں قتل نہیں کرنا, وہ اپنی قوم کی ناموس اور عزت کی خاطر چلے آئے ہیں, وگرنہ وہ حقیقتاً میرے خلاف نہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ ایک جملہ کہا جو غیر مناسب ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کی کا بچاؤ کرتے ہیں, مراد اس کے پیچھے ایسے ہی مفہوم بنتا تھا. اور پھر انہوں نے توبہ بھی کی, بہت مدت تک وہ توبہ کرتے رہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں عرض کر دیا تھا. فدیہ, عباس رضی اللہ عنہ جب چلے تھے تو انہوں نے اپنی بیوی کو کچھ زیورات کچھ سونا وغیرہ دیا اور انہوں نے کہا میرے باقی بچے تو بڑے ہو گئے ہیں, میرا چھوٹا بچہ جو ہے نا اگر مجھے کچھ جنگ میں ہو گیا تو یہ سونا زمین میں دبا دو, یہ چھپا لو, یہ میرے اس بچے کے لیے یا دو بچوں کے لیے. تو عباس رضی اللہ عنہ جب پیش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کا, ان کا اللہ کے رسول میرے پاس پیسے کہاں سے آئے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا وہ جو بچوں کے لیے رکھا ہے وہ. عباس رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے, انہیں پہلے بھی اندازہ تھا, وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. اللہ کا یہ ایک طریقہ بھی ہے، یہ صوفیوں کی بات، لیکن مشائخ میں جہاں محبت اور تربیت کا تعلق ہوتا ہے راسخ، اور جہاں محبت ہوتی ہے شدید، پھر اللہ تعالی بعض اوقات یہ کرتا ہے کہ وہ لوگ، وہ مشائخ جن کے قلب میں خود صفائی بھی ہوتی ہے اور جذب کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، ان کے جو خاص اصحاب ہوتے ہیں یا جن سے محبت کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، ان کے احوال اللہ ان کے شیخ پر کھول دیتا ہے، خواب دکھا دیا کہ تمہارا یہ مرید یہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ تمہارا یہ چاہنے والا یہ ہو رہا ہے یا یہ ہو جائے گا، اور وہ اس کے مطابق کبھی بتا بھی دیتے ہیں کہ بھی میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں، دیکھ لو کیا ہوتا ہے، وہ کوئی قطعی اور یقینی چیز نہیں ہوتی، لیکن ہزاروں واقعات ایسے ملیں گے کہ جن میں اللہ تعالی منکشف فرما دیتا ہے کہ یہ کہیں غلط راستے پہ چل رہا ہے یا یہ غلط کام اختیار کر رہا ہے. تو مشائخ جو تربیت کے اصحاب ہوتے ہیں وہ ان کو بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز تم جو کرنے جا رہے ہو یہ ٹھیک ہے، اللہ کی خوشی کے مطابق کیا کرتے رہو، یا یہ کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہیں، لیکن یہ سب چیزیں خواب اور کشف و الہام پہ مشتمل ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ قطعی چیز نہیں ہوتی. قطعی چیز اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، مگر یہ ہوتا ہے. یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں وہ محبتیں ختم ہوئیں چیپٹر کلوز ہو گیا، پھر کچھ نہیں ہوتا، پھر کسی کو کچھ پتا بھی نہیں چلتا، نہ کوئی کسی کو بتاتا ہے، وہ چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. ایسی چیزیں بارہا پیش آتی. تو بدر کے قیدیوں کا مسئلہ، فدیہ، کئی واقعات پیش آئے، اور جب اس قصے سے فارغ ہوئے تو اگلے دن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی یہ آنسو گرتے ہوئے دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ایسی چیز ہو گئی ہے، میں اگر رو نہیں سکتا تو کم سے کم اپنے غم اور دکھ کا تو اظہار کروں، لیکن وجہ کیا ہے، سبب پتا چلے. تو آپ نے فرمایا، اشارہ کیا ایک قریب کے درخت کی طرف، اور فرمایا عمر میں نے خدا کا عذاب یہاں تک آتے ہوئے دیکھا ہے. یہ مسلم کی روایت. آپ نے فرمایا کہ اگر تم اور سعد نہ ہوتے اس شہر میں تو لپیٹ دیے جاتے. اللہ کا عذاب میں نے اس درخت تک آتے ہوئے دیکھا ہے. یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالی نے وحی نازل کی، اور اللہ نے فرمایا ما قطعتم من لین، اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو چیزیں تم نے لی ہیں، ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے ہی خلاف ہے کہ ان کے پاس جب کافروں کے قیدی آ جائیں تو یسخن، اسے چاہیے تھا کہ ان کے خون سے زمین کو رنگ دیتا، ان سب کی گردنیں اڑا دینی چاہیے. اور آپ نے پیسے لے لیے، اللہ تعالی نے کہا کہ یہ شایع نشان نہیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تھی. اب اجتہاد اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اگر نبی حقیقی شارع ہو تو پھر یہ شریعت، پھر تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کا وحی کو نازل کرنا اس معاملے میں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا کہ یوں نہیں یوں کرنا ہے، یہ بات ٹھیک ہے اور یہ بات زیادہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سب چیزیں اسی وقت ہیں جب اللہ حقیقی شارع ہے. اور نبی اور غیر نبی کے اجتہاد میں یہی فرق ہوتا ہے کہ یہی فیصلہ پوری امت مل کے کرتی. فرض کر لو ایک لمحے کے لیے، پوری امت تو نہیں کہنا چاہیے، ائمہ مجتہدین کو لے لیتے ہیں، کوئی بھی یہ کام کرتا، حضرت عمر ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ کام کرتے، کبھی وحی نہ آتی. وحی تو نبوت کا خاصہ ہے، ان کو کیوں وحی آتی؟ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو اجتہاد کرتا ہے
اور اس کا اجتہاد اللہ کی خوشی اور مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو وہ تو دو اجر اسے ملتے ہیں، ایک محنت کرنے کا، ایک اللہ کی خوشی تک پہنچنے کا. اور جو اجتہاد کرتا ہے اور وہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو اسے ایک ثواب ملتا ہے محنت کرنے کا. دونوں میں فرق ہو گیا. لیکن اجتہاد وہ کرے جو اجتہاد کا اہل ہو، وہ کرے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ ایک حدیث پڑھی اور اجتہاد شروع ہو گیا، اور قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا تو اجتہاد شروع ہو گیا. ہم نے اسلام آباد میں ایک مجتہد دیکھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، بیچارے انتقال کر گئے، چیف جسٹس تھے اور وہ ایک آیت پر بحث کر رہے تھے. تو پوچھا، حضرت اس آیت کو آپ قرآن کریم کہنے لگے، ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن انگلش والا پڑھتا ہوں کہ مجھے عربی آتی، وہ رومن عربک جو لکھی ہوتی ہے نا، کہنے لگے وہ والا پڑھتا ہوں کیونکہ قرآن ناظرہ پڑھا ہے. تو جس سے ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا وہ بھی کہتا ہے میں اجتہاد کروں، میں اس آیت کو زیادہ سمجھتا ہوں. اب کوئی تک ہے؟ یعنی ایک آدمی جسے دواؤں کے نام تک یاد نہیں اور پتہ بھی نہیں کون سی دوا کیسے دیتے ہیں، وہ بھی کہتا ہے کہ میں نیورو سرجن. پکڑے گئے تھے نا کچھ نیورو سرجن پنڈی میں، وہ جو اسپتال ہے وہاں راجہ بازار کے قریب، نیورو سرجن تھے، تنخواہیں لیتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا. اور جب ایک کسی ٹیم نے آ کر ان کی ڈگریز چیک کی تو پتا چلا سرے سے پڑھا ہی نہیں ہے. اور جب بھی نیورو سرجری کا موقع آتا تھا وہ کسی نہ کسی اسپیشلسٹ کو بلا لیتے تھے، خود چھٹی پہ چلے جاتے تھے، 100 بہانے گھڑ لیتے تھے اور 100 جگہ پر پیسے چل جاتے تھے. یہ صورتحال جو دنیا میں تباہی کیا ہے وہی دین میں، کہ اسے کچھ پتا نہیں ہے، حتیٰ کہ عربی میں قرآن نازلہ بھی نہیں پڑھ سکتا، مگر ہے وہ مجتہد ہے، اس کا اجتہاد. اگر یہ نالائکی ظاہر نہ کرنی ہوتی تو شاید یہ مثال ہم نہ دیتے. لیکن ایک صاحب مدتوں پیچھے پڑے رہے، حتیٰ کہ ان کے والدین نے آ کے کہا کہ اس مسئلے کچھ حل کریں، اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا سائیکو کیس ہے، ورنہ تم بات ہی نہ کرتے. وہ مدتوں پیچھے پڑا رہا لڑکا کہ یہ میری رضائی بہن ہے، یہ دودھ ماں نے مجھے اور اسے پلایا تھا، لیکن کوئی صورت کریں کہ میرا اس سے نکاح ہو جائے. بیت اللہ گئے، ان کے والد چونکہ جنرل تھے آرمی میں، تو وہاں ان کی مکہ میں ملاقات ہو گئی امام حرم سے. امام حرم نے فتویٰ دیا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ کے قول پہ کہ جب تک بچہ پیٹ بھر کے دودھ نہ پی لے، اس کا اطمینان نہ ہو جائے، تب تک رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی دودھ پلانے. وہ لے آئے فتویٰ وہاں سے، اور اب اس پہ تھے کہ کسی طرح آپ اس کے مطابق کہیں اور والدین میرا نکاح کر دیں. میں نے کہا اللہ کی پناہ ہے جو ہم ایسی باتوں میں دخل دیں، بڑی مشکل سے جان چھٹی. یہ اجتہاد ہے. اس حدیث میں یوں آیا ہے اور اس جگہ یوں آیا ہے، اور اسے عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کہتی ہیں، آپ کیوں اڑے ہوئے ہیں اپنی بات پہ؟ یہ سارا اجتہاد اپنے نفس کی خوشی کے لیے نہیں ہے، تو کیا اللہ کی رضا کے لیے؟ یہ ان مجتہدین کا حال ہے جو اب ہمارے زمانے میں پیدا ہو گئے ہیں، کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے، کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا. تو اس لیے وہ جو حقیقت میں اجتہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہودیوں کے معاملے میں، اللہ نے اس اجتہاد کے لیے بظاہر کوئی وحی نازل نہیں کی، لیکن باطن میں کوئی اشارہ دیا ہوگا یا فرمایا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہوگا، اس کی تصویب ہوگی، فرمایا اللہ کے حکم سے. اور دوسری طرف بدر میں ایسے نہیں ہوا، اللہ تعالی نے اس کو کر دیا. شہد کا واقعہ بھی آپ کے سامنے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے متعلق فرما دیا، وہی آ گئی کہ ایسے نہیں ایسے. حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایسے واقعات مل جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا وہ بات ایسے نہیں ایسے تھی جو میں نے تمہیں اس وقت کہی تھی، اس کو ایسے تبدیل کر لو. تو یہ سب اس کی بات کی دلائل ہیں کہ نبی اجتہاد کرتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اجتہاد ہوتا ہے وہ اس میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، امت کے اجتہاد میں، یا امت بھی نہیں تو ائمہ مجتہدین کے اجتہاد میں، اگر کوئی اجتہاد کرتا ہے اور وہ چاہے اللہ کی خوشی کے مطابق نہ بھی ہو تو بھی اللہ وہی نازل نہیں کرتا۔ اس معاملے میں سب سے زیادہ جری اور سب سے زیادہ جس انسان کو اللہ کا خوف تھا اور اس کے باوجود اجتہاد کرتا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، بڑی عجیب چیز ہے ان میں کہ وہ شریعت کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہیں، راستہ بدلنے کی تجویز دیتے ہیں۔ مقاصد شرعیہ میں جتنا کچھ لکھا گیا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، شاطبی نے لکھا ہے، رازی نے لکھا ہے، ابن عاشور نے لکھا ہے، جتنا کچھ مقاصد شرعیہ پر لکھا گیا ہے ان سب میں ان کے امام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ قرآن کریم کی نصوص سامنے ہے، حدیث کے سنے ہوئے جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے ہیں، اس کے باوجود اپنے اجتہاد سے اصل چیز تک پہنچ جاتے ہیں اور درمیان کے طریقے کو بدل دیتے ہیں۔ پتہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جانا، اس کے باوجود صبح کی نماز پڑھائی، جا کر مین شاہراہ جہاں سے قافلے گزرتے تھے، اونٹ لوگ گزرتے تھے، بڑی آباد وہ روڈ تھی، کھڑے ہوئے اور جنگل سے جانور نکلے ہیں اور انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے قریب آ کے ان کے ہاتھ چاٹنے شروع کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں، یہ جو جانور میرے ہاتھ چاٹ رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی غذا میں قلت آ گئی ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ جانور میرے اتنا قریب کیوں آئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہیں پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا۔ قحط کی صورتحال نمایاں ہو رہی تھی اور جانور تو چلے گئے جنگل میں۔ یہ انصاف ہے کہ انصاف ایسے نافذ ہوتا ہے، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کرنے والے حکمران کی دعا قبول ہوتی ہے، امیر المومنین کی دعا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس قحط کے آثار کا ظاہر ہونا اس پہ فرما دیا کہ اچھا بھائی، اب کوئی بھی جو چوری کرے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اب چوری پہ ہاتھ کا نہ کٹنا یہ قرآن کے مقابلے میں بات بنتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کن حالات میں کاٹو اور کن میں نہ کاٹو، قرآن نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنے نصاب پر ہاتھ کٹے گا اور نہیں۔ یہ جتنے حدیث کا انکار کرتے ہیں نا، یہاں آ کے پھنس جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، تو چوری اگر وہ کرے ایک روپے کی تو ہاتھ کاٹے یا لاکھ روپے پہ ہاتھ کاٹے، کم چیز پہ ہاتھ کٹے گا کہ زیادہ پہ کٹے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی چیز پہ چوری کا ہاتھ کاٹا جاتا اور اس سے کم درجے کی جو چیز تھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، تو پھر محتاج ہوئے نا مقدار میں، حدیث کے مطابق آنے میں۔ مقدار کون جانچتا؟ کسی کو بھی نہیں پتا تھی، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں وہ حد ہٹا دی، قحط پڑا ہوا ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، ان کے بیٹے عبید اللہ بن عمر نے ایک آدمی کو قتل کیا کہ یہ میرے والد کا قاتل ہے، اور وہ لوگ پہنچ گئے۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قاتلین ہیں اور وہ پہنچ گئے ہیں تائید کرنے کے لیے اس بات کی کہ عبید اللہ کا سر کاٹا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بات شروع کی، جب اس پہ بحث ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر کے بیٹے ہیں یا کسی کے بیٹے ہیں، قتل کیا ہے اس کی سزا نافذ ہونی چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بتوا، دوسری طرف صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کچھ کرو یار، کل باپ کا جنازہ گھر سے نکلا ہے، آج جوان بیٹے کا جنازہ بھی گھر سے نکلے، یہ کیا ہے؟ طے کیا پایا؟ یہ تھی ان لوگوں کی حکمت اور ان لوگوں کی بالغ نظری، انہوں نے کہا ہم آپس کی کوئی بات نہیں کرتے، اب کسی نہ کسی نے تو خلیفہ بننا ہے نا، آنے والے خلیفہ پر یہ بات چھوڑ دو، جو فیصلہ کریں گے ہو جائے گا. اس لیے بہت سے زندگی کے واقعات اور معاملات ایسے ہوتے ہیں جنہیں پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں کہ آنے والی نسل فیصلہ کر لے گی، فی الحال ہم سے تو طے ہو نہیں سکا، اگلے فیصلہ کر لیں گے. کشمیر کے مسئلے کا حل مشرف اور واجپائی نے یہی بتایا تھا، انہوں نے کہا 50 سال ٹھہر جاؤ، فی الحال فنکشنل جو گورنمنٹس ہیں ایسے ایسے کر لیتے ہیں، اور مشترکہ طور پہ کشمیر کو چلانے کے لیے دونوں حصوں کو ایک متعین کر دیتے ہیں کہ کون اس کو سنبھالیں گے، کچھ ہندوستان کے کچھ پاکستان کے، اور 50 سال کے لیے بالکل خاموشی اختیار کر لیں تاکہ ملکوں کے اور وسائل، اسباب، ذرائع، تجارت، ترقی، یہ چیزیں بڑھتی رہیں. 50 سال بعد آنے والے سوچ لیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، فی الحال ہم اس کو کچھ نہیں کہتے. یہ بھی تو ایک حل ہے. انہوں نے کہا چھوڑ دو، ہم کس بحث میں پڑھیں، آئیں گے امیر المومنین جو بھی، وہ خود فیصلہ کر لیں گے. امیر المومنین آئے، عثمان رضی اللہ عنہ، پھر شورا ہوئی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ رائے دی، پھر دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ رائے دی. تو انہوں نے کہا علی یہ بتاؤ کہ اس خون کا دعویدار پہلا کون ہے، کس کی ذمہ داری بنتی؟ تو انہوں نے کہا خلافت کی. یہ ہے وہ نقطۂ نظر جو ہم کہتے ہیں کہ حدود کا نفاذ حکومت کی ذمہ داری ہے، فرد واحد کی نہیں. ہمارا جچا تلا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ قانون کا نفاذ حکومت کی ذمہ داری ہے، فرد واحد کو آپ حد جاری کرنے کا اختیار کیسے دے سکتے ہیں؟ اس طرح اگر کریں تو معاشرہ بالکل بے لگام ہو جائے، ہر کوئی کہے کہ شریعت میں یہ آیا لہذا میں نے یہ نافذ کر دی. کسی دن عثمان رضی اللہ عنہ کا علی میری ذمہ داری ہوئی نا قانون کا نفاذ اور یہ چیزیں، اگرچہ میرے سے پہلے دور میں واقعہ ہوا ہے لیکن فیصلہ تو میں نے کرنا ہے. تو ان کا جب سب سے زیادہ میرا حق بنتا ہے اور میں خود اس خون کو معاف کر دیتا ہوں تو پھر کیا رکاوٹ ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خون، اس کا بدلہ لینا سب سے زیادہ میری ذمہ داری ہے. میں کہتا ہوں اس خون کو میں نے معاف کیا تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ خاموش ہو گئے، وہ چپ ہو گئے. عثمان رضی اللہ عنہ کا میں یہ فیصلہ نہیں کروں گا، میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ خون جو تھا جو اس کا ہوا ہے نا، عثمان رضی اللہ عنہ کا نہیں، اس آدمی کا جسے مارا گیا ہے، اس خون کی سب سے بڑی ذمہ داری میری ہے اور میں اس خون کو معاف نہیں کر رہا بلکہ وہ رسا کو پیسے دے رہا ہوں، اور پیسے میں مجھے دینے چاہیے بیت المال سے، میں اس کو بھی ختم کر رہا ہوں، میں اپنی ذاتی حیثیت سے پیسے ادا کر دوں گا، دیت ادا کر دوں. انہوں نے بہترین فیصلہ کر دیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خون کا نہیں، اس خون کا جو ان کے بیٹے عبید اللہ ابن عمر نے جس آدمی کو قتل کیا تھا کہ میرے والد کے قاتل ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی ذمہ داری قبول کی، پھر پیسہ بھی اتنے محتاط تھے بیت المال کے بارے میں کہ انہیں پیسہ حکومت کا نہیں استعمال کیا، اپنی ذات سے پیسہ دے دیا. یہ سب اجتہادی امور ہیں جو خلفائے راشدین نے کیے ہیں. خلافت راشدہ میں بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا کہ شراب کی حد کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پہ مختلف چیزیں جاری فرمائی ہیں، کبھی یہ فرمایا کہ یہاں سے ایک ٹہنی کو توڑو اور اسے مارو، عقل کرے آئندہ نہ نشے میں آئے. کبھی فرمایا کہ اچھا اپنی جو چادر ہے اس کو گرا دے لو اور وہ جو گانٹھ اس میں بن جائے اس سے مارو. کبھی فرمایا 40 درے لگاؤ. حد کیا ہے؟ اب بیٹھے شورا اور اب اجتہاد اور اب ساری چیزیں سامنے آئیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بہکتا ہے نشے میں تو گالیاں دیتا ہے، اور گالیوں میں بھی وہ تہمت لگاتا ہے دوسرے پہ اس کے لیے کہ یہ ایسا اور ویسا ہے، اور اللہ نے جھوٹی تہمت کی سزا 80 درے رکھی ہے قرآن میں. تو میرا تو خیال ہے کہ ہر وہ آدمی جو نشہ کرے اور تہمت لگائے اسے 80 درے لگنے چاہیے. کہاں دماغ پہنچا ہے اس دلیل رضی اللہ عنہ کہ ایک وہ نشہ کرتا ہے، نشے میں گالیاں دیتا ہے، گالیوں میں بھی ایسی گالی دیتا ہے کہ دوسرے کے نسب پر فرق پڑے۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ عام ہو گئی نا، کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا ہے دو چار لفظ بولنے میں۔ اسلام میں اگر ایسا لفظ کسی کو بول دیا جائے تو وہ قابل گرفت جرم ہے، سزا دیتے تھے، اگلے عدالت میں لے جاتے تھے کہ اس نے یہ کہا۔ اس عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک نے آ کے شکایت کی اور اس نے کہا حضرت ہم لڑکے کھیل رہے تھے، اس لڑکے نے مجھے گالی دی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا کیا کہا ہے؟ اسے کہا امیر المومنین میں نے کوئی گالی نہیں دی، میں نے کہا کہ تمہاری ماں کا کردار بہت اچھا ہے، بہت نیک ہیں، بہت پاک ہیں۔ تو آپ نے پوچھا باقی لوگوں سے، آپ نے کہا یہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی والدہ کی تعریف کے جملے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اور تعریف کا کوئی جملہ نہیں رہ گیا تھا اس کی والدہ کے لیے، یہ در حقیقت گالی ہے، حقیقت میں اس نے اس کی والدہ پہ تہمت لگائی ہے اور تہمت لگانے کے لیے اچھے الفاظ کا سہارا لے لیا، اس پہ حد جاری کی گئی۔ یہ اتنے حساس معاملات ہیں، اس لیے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جو الفاظ زبان سے کہنے ہیں بہت سوچ سمجھ کے کہنے ہیں، ٹھنڈے مزاج سے کہنے ہیں، ایک ایک لفظ کی وقت ہے، ایک ایک لفظ کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کریں، تو آپ نے فرمایا کلمۃ الحق، ہمیشہ سچی بات کہنا، پھر رضا والغضب، جتنا شدید غصہ ہو تب بھی بات سچی کہنی ہے اتنی جتنی مناسب ہے، اور شدید خوشی کا عالم تاری ہو تم پہ تو بھی کسی سے بات اتنی کہنی ہے جو مناسب۔ یہ معیار مقرر کریں آپ، اور پھر زندگی میں کوئی شخص ایسا ہو جو شدید غصے میں بھی اتنی بات کرے جتنی اللہ نے اجازت دی، اور شدید خوشی میں بھی اتنی نیکی کرے جتنی اللہ نے کہا ہے، کہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہ یہ کہنا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ چوتھے یا پانچویں مسلمان تھے، وہ اتنے قدیم الاسلام تھے، ان کے بھائی نے جا کر انہیں بتایا تھا کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے ایسے ایسے دعوے کرتا ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ پھر مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور وہ کہتے تھے کہ چالیس دن میں رہا بیت اللہ میں اور زمزم پیتا تھا، اور زمزم پینے کی وجہ سے میرے جسم پر چربی آنا شروع ہو گئی، موٹا ہو گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک اور پیاس دونوں کے لیے بیک وقت اگر ایک چیز کا استعمال کرنا ہو تو یا وہ دودھ ہے یا زمزم ہے۔ یہ دونوں چیزوں کے متعلق فرمایا کہ زمزم بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس بھی، اور دودھ بھی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب چالیس دن گزرے تو پھر ایک لڑکا مجھ سے ملا، اس نے کہا کیا بات ہے، میں آپ کو دیکھتا ہوں چچا آپ ہمیشہ۔ انہوں نے کہا میں اس طرح آیا ہوں، ان کا آئے میرے گھر میں رات گزاری۔ کہتے ہیں میں چلا گیا، اور پھر ایک دن مناسب موقع دیکھ کے اس نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لے جاتا ہوں، لیکن اس ترکیب سے کہ میں آگے چلوں گا اور آپ اتنے فاصلے پہ مجھ سے رہیں گے کہ کسی کو شبہ بھی نہ ہو کہ آپ میرے پیچھے چل رہے ہیں، اور جہاں خطرہ آیا میں جھک کے اپنی جوتی درست کرنے لگوں گا۔ تو میں جوتی جب ٹھیک کرنے لگوں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ خطرہ ہے، آپ چلے جائیے گا جہاں بھی چاہیں، رکنا نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اس طرح گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پانچویں آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اتنے قدیم الاسلام تھے۔ اور لڑکا جس نے رہنمائی کی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، دس بارہ برس کے ایسے ہی تھے، یا کچھ کم زیادہ ہوں گے۔ تو وہ لے کے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر میں نے آپ سے سیکھا نماز وغیرہ چیزیں، پھر میں چلا گیا اور اپنی قوم میں رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کئی برس کے بعد ہجرت کر کے گئے ہیں مدینہ منورہ، تو پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے وہاں پہ مدینہ منورہ، پھر وہ ساتھ ہی رہے، درمیان میں بڑا طویل وقفہ آ گیا تھا. اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابو ذر تمہارے نماز جنازہ، تم اکیلے رہتے ہو نا تو تم اکیلے ہی انتقال کرو گے اور تم اکیلے اٹھائے جاؤ گے، قیامت میں بھی تم اکیلے ہی رہو گے. ناصری تربت پہ میری عبرت کے لیے لکھوا دو، طول کھینچا ہے یہاں تک شب تنہائی نے. تو بالکل تنہا رہے، عمر بھر تنہا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتا ابو ذر دنیا میں اس وقت سب سے بہترین لوگ میری امت کے ہوں گے جو تمہارا جنازہ پڑھیں گے. اسی لیے ابو ذر رضی اللہ عنہ قصہ کیا ادھورا چھوڑیں، ابو ذر رضی اللہ عنہ جب آخری وقت آیا تو ان کی اہلیہ رو رہی تھی کہ اس بیابان میں ابو ذر اکیلے اور اب آپ کے انتقال ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اس امت کے سب سے اچھے لوگ آئیں گے اور میرا جنازہ پڑھائیں گے. اور یہ جو ایک بکری ہے نا، یہ ذبح کر کے سالن تیار کرو، اور جب وہ لوگ آئیں تو وہ جانے کے لیے جلدی کریں گے، انہیں میرا کہنا کہ اس نے قسم دی ہے آپ کھانا کھا کے جائیں گے. یہ اتنے فیاض تھے ابو ذر رضی اللہ عنہ. اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور ایک خادم تھا، ایک وہ تھی اہلیہ، انہوں نے جنازہ اٹھا کے مین شاہراہ پہ رکھ دیا، تو گرد اڑی ہے، تو بیوی کو اطمینان ہوا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں. جب وہ آئے ہیں اور جنازہ دیکھا تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے، تو بیوی نے کہا کہ ابو ذر ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا. اور وہ جو روڈ تھی وہ یا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حج کرنے جا رہے تھے یا حج کر کے کوفہ واپس تشریف لے جا رہے تھے، دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اترے اور انہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی میت کو چوما اور پھر انہیں گلے لگایا، یعنی جھک گئے اور بار بار کہتے رہے اخی و خلیلی، میرا بھائی، میرا بڑا اچھا دوست، میرا پیارا دوست. اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں ابو ذر کہا تھا کہ تم زندگی میں بھی اکیلے رہو گے، قیامت میں بھی اکیلے اٹھائے جاؤ گے. جنازہ انہوں نے پڑھایا. یہ جو گورنمنٹ کے خلاف باتیں ہوتی ہیں نا اور احتجاج اور اس کے طریقے ہوتے ہیں، لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی تھی ابو ذر رضی اللہ عنہ کو خلافت کے خلاف، تو ان کے بات میں نہیں آئے، لیکن اتنا اجتناب کرتے تھے ابو ذر رضی اللہ عنہ دولت مندوں، سرمایہ داروں کے مال اور حکومتی عہدے داروں کے. حکومتی عہدے دار کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حکومتی عہدے دار ہیں. یہ سب نیک متقی آدمی، لیکن ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو شخص حکومت کا کوئی کام کرتا ہے اس کے پیسے سے مجھے کفن نہ دینا. اتنے محتاط، سرمایہ داری سے نفرت ہی نہ بنیادی طور پہ. کہا جو شخص حکومت کا کام کرتا ہے نا اس کے پیسے سے مجھے کفن نہ دینا. تو پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ ایک لڑکے کو دو چادریں اس کی والدہ نے احرام کے لیے دی تھی اپنے ہاتھ سے سوت کات کے چرخے پہ، تو وہ پھر لی گئیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے کفن کے لیے. اتنے زیادہ وہ دولت مندوں سے، سرمایہ داروں سے، حکومتی عہدے داروں سے دور رہتے تھے کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں دولت کی غلط تقسیم. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے تمام مسائل بالآخر اس پہ پہنچ جاتے ہیں، جہالت پہ اور دولت کی نامنصفانہ تقسیم پہ. یہ جی دولت کی یہ جو نامنصفانہ تقسیم ہے نا، اس نے پوری امت کو برباد کیا ہوا ہے. ایک ہمارے ملک کا قصہ نہیں، ہر جگہ بربادی کی اصل جڑ یہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے. ایک محلے میں چلے جاؤ، کیا عالی شان مکان، کوٹیاں، محلات بنے ہوئے ہیں، اور انہی سے چند میل کے فاصلے پر چلے جاؤ اور بچے اپنا رزق اور اپنا کھانا، عورتیں اور بچے کوڑے کے ڈھیروں میں تلاش کر رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سوسائٹی ہے؟ یہ تقسیم ہے دولت کی؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب اسی معاشرے میں ہو رہا ہے، اور کوئی کرنا بھی چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حکومتی نظام وہ سارے کا سارا اس میں بھی بگاڑ آیا ہوا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا، جب جانے لگے تو ان کے اہلیہ نے کہا کہ انہوں نے قسم دی تھی اور یہ کھانا تیار ہے، آپ کھا کے جائیں. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ ابو ذر غصے میں بھی اور خوشی میں بھی بات اتنی کرنی ہے جو مناسب ہے، بس اس سے زیادہ نہیں بولنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور لوگو اللہ کے بارے میں اتنی بات کہو جو مناسب. جھوٹی روایات، جھوٹی احادیث، اپنے پاس سے گھڑنا، قصے لوگوں کو سنانا، اب لوگ کہتے ہیں اس پہ بھی کچھ نہ بولو. یا اللہ کدھر جائیں؟ اللہ کہتا ہے میرے بارے میں اتنی بات کرو جو سچائی پر مبنی ہے. اگر لوگوں کا دین اس کا محتاج ہے کہ جھوٹے قصے گھڑ کے اس دین کو ثابت کیا جائے، تو ہم ویسے ہی اس دین سے اللہ کی بنا مانگتے ہیں. اس کے لیے بہت ہیں، بے شمار ہیں. ہر زمانے میں محدثین خاص طور پر اس چیز کو چیک کرتے رہے ہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی غلط، کون ہمارے زمانے میں جھوٹ بولتا ہے، کون ہمارے زمانے میں سچ بولتا ہے. ایک راوی تھا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے گئے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مدینہ منورہ، تو کہتے تھے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کو بہت برا بھلا کہتے تھے، وہ حدیثیں گھڑتا تھا اپنے پاس. تو مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنی جرح اس انسان پہ کرتے ہیں، اسے اتنا برا بھلا کہتے ہیں. پھر فرماتے ہیں مجھے اس آدمی سے زندگی میں واسطہ پڑا، تو میں نے جانا کہ امام مالک جو کہتے تھے سچ کہتے تھے. کسی نے ایک دن پوچھ لیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ کی اس آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے، تو کہنے لگے جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، اتنا جھوٹا کہ لا الہ الا اللہ کہے تو بھی جھوٹ ہے. اسے کہا لا الہ الا اللہ تو حق کا کلمہ ہے، سچائی ہے، کلمہ ہے. تو انہوں نے کہا میرا مطلب یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ بھی کہنا تو ایمان کی خاطر نہیں کہہ رہا، یہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے کچھ اور چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ اپنے مطلب اور مقصد میں اتنا جھوٹا شخص. یہ واقعہ بہت یاد آ رہا تھا رحمان ملک کے دور میں کہ لا الہ الا اللہ کہے تو بھی جھوٹا، بہت یاد آ رہا تھا. آپ تو وہ مزارات پہ حاضری دیتے ہیں. تو وہ جو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بالکل حق میں بھی، خوشی میں بھی، اور غضب میں بھی، غصے کی حالت میں بھی بات بالکل ٹھیک کہنی ہے، یہ وہ معیار ہے جو امت میں رہا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسی معیار کے آدمی، باقی لوگ اسی معیار پہ پڑھ کے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قتل کا فیصلہ کرنے لگا، کیسی زبردست بات کی کہ انہوں نے کہا میرے ذمہ ہے نا اس آدمی کا قتل، میں اس کا دیت ادا کر دیتا ہوں اس کے ورثا کی مرضی سے، اور دیت بھی پھر تمہارے بیت المال سے نہیں لیتا، پاس سے دے دیتا. ایسے محتاط لوگ تھے. اس لیے حقیقت میں شارع حقیقی اللہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے حکم کو پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیع اللہ، اللہ تعالی کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ وہ دو چیزوں کی قیود سے مبرہ ہے. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے.
یہ اتنی بڑی بات ہے کہ بس چلے تو بیت اللہ کے پردوں پہ کڑوا دینا چاہیے، لئی سکم استحی شیون، اتنی بڑی آیت ہے، دنیا کے تمام علوم اور دنیا کی تمام چیزیں ساری کی ساری کائنات، ساری کائنات کے علوم گھرے ہوئے ہیں دو قیود کے درمیان، اتنا یا اتنا، مقدار میں ہی بات کرتے ہیں، اتنا یا اتنا، اس قاعدے سے آپ باہر نکل کے دکھائیں۔ یہ قید ہے، جتنی چیزوں کا بھی وزن کیا جاتا ہے نا، اتنا اور اتنا میں آ جاتی ہیں، تمام علوم اس میں گھرے ہوئے ہیں، اس پابندی سے بڑا آدمی بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ بڑا ہے، بڑے کے مقابلے میں چھوٹا کون ہے؟ اللہ کے بڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بعد اس پر اضافہ ناممکن ہے، وگرنہ ہر چھوٹے کے مقابلے میں ایک بڑا ہے، ہر بڑے کے مقابلے میں اس سے بڑا ہے، ہر بڑے کے مقابلے میں اس سے بڑا ہے، تو یہ تو سلسلہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ ایک ذات تو ایسی ہے جو سب سے بڑی ہے، سب سے بڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ سب سے بڑا، اللہ اکبر کا مطلب اللہ بڑا ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ اب اس بڑائی پر اضافہ ناممکن ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، مقدار کا تعین جہاں کرنا ہوتا ہے وہاں آتا ہے اتنا یا اتنا، اور دوسری قید جو لگتی ہے وہ دوسری قید لگتی ہے کیفیت میں، کہ ایسا یا ویسا۔ کل دنیا کے علوم ان چار لفظوں میں گزرے، اتنا یا اتنا، ایسا یا ویسا، بس ختم، چھٹی، ساری جیومیٹری، سارا الجبرا، سارے حساب و کتاب، اس کے بعد کوئی، اس کے علاوہ کوئی قید ہے ہی نہیں۔ ایسا یا ویسا، کیفیت، ایسا ٹیبل ویسا ٹیبل، ایسا کپڑا ویسا کپڑا، ایسا شخص ویسا شخص، ہم نے غور کیا؟ اتنا یا اتنا، اتنا ایک فٹ دو فٹ یا اتنا، جتنا بڑا ٹیبل وہ ہے، یہ ایسی قیود ہیں کہ جتنا بھی طول، عرض اور عمق، لینتھ، width، depth، تین ہی چیزیں ہیں نا، اس کے بغیر تو تصور ہی نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر کیا تصور کریں گے؟ یہ ایک میز ہے، اس میز کا حقیقی وجود کچھ نہیں ہے، اس میز کا اپنا وجود کچھ چیز نہیں ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہے، کیلوں سے بنا ہوا ہے، اور یہ اتنا بتاتا ہے کہ لکڑی اور کیلوں کو کسی نے ترتیب میں لگا دیا، اور بس ڈمپر آتا ہے، اینٹیں پھینک کے چلا جاتا ہے، اور اینٹیں ترتیب سے نہیں لگی ہوئی، کچھ اینٹیں ادھر ہیں، کچھ ادھر ہیں، کچھ بکھری ہوئی ہیں۔ ایک انجینئر آتا ہے اور وہ ان اینٹوں کو مسالے اور سیمنٹ سے جوڑ کے ایک ترتیب میں لگا دیتا ہے کہ اینٹیں گنی جا سکتی ہیں، اتنی اینٹیں لگی ہیں، تو شکل کہاں سے آ گئی؟ آپ کہتے ہیں گھر ہے، تو گھر کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اینٹیں ترتیب سے لگا دی گئی ہیں، لکڑی اس میں ترتیب سے لگا دی گئی ہے، یہ لکڑی بھی اپنی جگہ پہ، یہ اینٹیں بھی اپنی جگہ پہ، سیمنٹ اپنی جگہ پہ، سریا اپنی جگہ پہ، لیکن جو شیپ بنی ہے اس کی، یہ وجود میں کہاں سے آئی؟ یہ کہاں سے آئی؟ زیادہ سے زیادہ اتنا پتا چلا کہ گدھا یا خچر یا ڈیمپر جو اینٹیں پھینک گیا تھا وہ غیر مرتب تھی، کسی نے آ کے مرتب کر دی، بس
ورنہ جب اینٹ نہیں تھی تو بھی کوئی نہ کوئی صورت تو مکان کی مستعار لی اس نے کہیں سے تو لی. کمرے کی جو صورت بن گئی ہے یہ صورت ان ساری چیزوں کے مرتب کرنے کے نتیجے پہ ظہور پذیر ہوئی ہے، لیکن اصل میں دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں پہلے سے صورت موجود تھی. یہ صورت اصل اور حقیقی جو اللہ ہے اس نے سمجھائی ہے، اس نے دی ہے، یہ اس کا نظام ہے کہ صورتیں برہم. وننشئکم، اور وہ تمہیں ایسی ایسی جگہ سے ان جہانوں سے گزارتا ہے، تمہاری تخلیق کرتا ہے، فی ما لا تعلمون، جو تمہیں پتا نہیں. انسان کن کن عالموں سے گزر کر پھر انسان بننا ہے نہیں پتا. ایک عالم ارواح تھا، ایک عالم ایسا تھا جب سب انسانوں کو جمع کر کے پوچھا گیا تھا کہ اچھا بھائی بتاؤ کون سا دین اچھا ہے، کس دین میں جاؤ گے. آیان ثابتہ، کس گھرانے میں پیدا ہونا ہے؟ اچھا تم اس وقت دنیا میں بھیجے جاؤ گے جب دنیا ایسی ہوگی، تقسیم ہوئی بھی ہوگی، کس ملک میں جانا پسند کرو گے؟ تو جو کچھ ان آیان ثابتہ میں اس جہان سے گزارتے ہوئے پوچھا تھا نا، جو بندے نے اس وقت انتخاب کیا تھا، اسی کے مطابق دنیا میں ہو رہا ہے، کوئی چیز ہو رہی ہے جو اس نے پسند کیا تھا. یہ سب چیزیں اس کی ظہور میں آتی ہیں. اس لیے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جسم ہے، اتنا یا اتنا، ایسا یا ویسا، بس اس کے باہر ہے ہی کچھ نہیں. اس کے باہر یہ جو وجود خود بنتا ہے، یہ جو تصویر بنتی ہے، یہ جو چیز بنتی ہے، یہ تصویر کہیں سے لی گئی ہے، کسی نے سکھائی ہے، اور جس نے سکھائی ہے نا وہ حقیقی وجود ہے، اس کے علاوہ کوئی. یہ ہے وہ وحدت الوجود جو چشتیوں کے ہاں بہت زیادہ اس کی وکالت کی جاتی ہے، اور چشتی مشائخ جس پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی وجود اس کائنات میں حقیقی ہے ہی نہیں، یہ سارے وجود تمہاری نظر کا دھوکہ ہے اور وہم ہے. نیچے زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہو کتنی بلند بلڈنگ ہے، کاش اس میں میرا بھی کوئی فلیٹ ہوتا. اور اگر تمہیں ہی اٹھا کر آسمان پہ بھیج دیا جائے، یا اوپر چڑھ جاؤ فضائیہ میں جاؤ اور گاڑی گزر رہی ہو، تو یہی زمین تمہارے پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے، سارے فلیٹ نیچے آ جاتے ہیں. وجود کہاں سے آیا؟ وہ کہتے ہیں حقیقی وجود وہ کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ جو بھی جتنا اور اتنا، ایسا اور ویسا کی قید میں آتا ہے نا، اس کے ساتھ ہی اس کی سمت متعین ہو جاتی ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، چھ ہی جہات ہے نا، جہات ستہ، سکس ڈائمینشن اس میں آ جاتے. جب اس میں آ گیا تو مخلوق ہو گیا نا. اللہ کی ذات لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. اس لیے اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے، اسی لیے جب وہ پاک ہے ان چیزوں سے، اس عالم سے ماورا ہے، یہ جہات اور سمتیں ڈائمینشنز اس نے پیدا کی ہیں، وہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو جتنی بھی چیز ہے نا، وہ چیزیں ساری کی ساری ایسا اور ویسا، اتنا اور جتنا، اسی میں آتی ہیں. اسے آپ ڈائمینشن سے باہر نکال کے کہاں لے جائیں گے؟ کوئی ہے جہاں؟ کچھ بھی نہیں، اس لیے گھرا ہوا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حقیقت میں لوگوں میں چونکہ چل پڑی ہیں، لہذا مان لی گئی ہیں کہ یہ سچ ہے. خلق خدا نے لکھ کے پیش کی درخواست کہ اللہ اس طرح اور اس طرح، اللہ تعالیٰ نے بنایا، بس جو تم سمجھتے ہو نا وہی ٹھیک ہے. بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، بچے جو تم سمجھتے ہو وہی ٹھیک ہے. رات کو ہمیشہ اسے بلیاں نظر آتی ہیں، باپ کہتا ہے فی الحال تو سو جاؤ نا بیٹے، صبح اٹھ کر ان کا علاج کروں گا، حالانکہ حقیقت میں وجود کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح ہمارا بھی حال یہی ہے، کہ سب نے مل کے درخواست دی کہ لائن سیدھی کرنی ہے ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک، دونوں نقطوں کا بالمقابل ہونا ضروری ہے نا، سیدھی لائن کی یہی تعریف کی گئی ہے جیومیٹری میں، اور کوئی پوچھے کہ دوسرا نقطہ ہی نہ ہو تو پھر کہاں جائے گی لائن؟ اس کائنات میں دوسرا نقطہ کہیں ہوگا نا، اس سے بھی بلند تر ایسی جگہ جہاں نہ ٹائم ہے نہ سپیس ہے، یہ تو تصور میں نہیں آتی آدمی کے نقطہ کہاں لگانا ہے، کوئی سمت نہیں ہے. صحرا میں کبھی جانے کا اتفاق ہو تو درمیان میں کھڑے ہو جائیں، سٹی گم ہو جاتی ہے کہ جاؤں کدھر، کون سا راستہ ہے جو روڈ تک پہنچائے گا. اس لیے اللہ تعالی کی ذات حقیقی شارع ہے، اور اس کے کہے سے ایک سچے آدمی کو دعویٰ کرنا پڑتا ہے، یہ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا نبی ہوں. اس کے کہے سے ہر سچا آدمی نبی نہیں ہو سکتا والعیاذ باللہ، لیکن نبی ہمیشہ سچا ہوتا ہے. اور پھر نبی کو وہ اس مقام پر فائز کرتا ہے کہ اس سے کیوں کا سوال نہیں کیا جا سکتا. ویسے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پوچھ لیتے تھے، وہ محبت کی بنا پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب عنایت فرماتے، خود اللہ سے پوچھا گیا، اللہ نے جواب دیا. یسالونک عن المسجد الحرام، آپ سے پوچھتے ہیں، یسالونک عن الشہر الحرام، آپ سے پوچھتے ہیں کہ عزت والے مہینے کون سے ہیں، خدا نے کن مہینوں کو پاک اور مقدس بنایا ہے. یسالونک عن الاحلہ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ چاند کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں کہ چاند کیوں کم ہوتا ہے، بڑھتا ہے، کیسے ہوتا ہے چاند کا حساب، تو انہیں کہیے کل ہی مواقع للناس، یہ چاند اس لیے رکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے اوقات اپنے ٹائمز کا تعین اس سے کریں. اور حج عربوں میں نازل ہوا تھا، سب سے بڑا واقعہ اوقین عربوں میں وہ حج کا ہی ہوتا تھا، اللہ نے فرمایا حج کے لیے رکھا ہے. پوچھنے کے یہ سلسلہ اور طرح سے، لیکن اعتراض کے طور پر کیوں نبی سے پوچھے، کفر ہو جائے گا ولیعز باللہ. اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی ہیں، انہیں کوئی چیلنج تھوڑے ہی کیا جا سکتا ہے. وہ جو اللہ کا حکم سناتے ہیں، ہاں امت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو چیک کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے یا نہیں فرمائی، بس اتنی سی بات. دیوار چین اپنے زمانے کا ایک شاہکار ہے. اب اس فکرے کو کسی طرح بھی آپ جانچ لیں، ماپ لیں، تول لیں، ٹھیک نکلے گا کہ اپنے زمانے کا ایک شاہکار ہے. چین میں دیوار بنائی گئی ہے، چین میں کوئی میز نہیں، کسی اور چیز کو نہیں، ہم دیوار کو کہہ رہے ہیں، دیوار ہے، یہ بھی ثابت ہے، چین بھی ثابت ہے. اپنا زمانہ اس کا جو بھی زمانہ ہوگا، تاریخ بتا دے، شاہکار ہونا اس کا بھی ثابت ہو جائے گا. لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوار چین اپنے زمانے کا شاہکار ہے، ہم کہیں گے یہ جھوٹ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. بات اپنی جگہ پہ سچی ہے، لیکن اسے ان کے ساتھ تو مت جوڑو کہ انہوں نے فرمایا. بات اپنی جگہ پہ سچی ہے، لیکن ان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ میں پانی ملائے گا وہ 80 سال جہنم میں رہے گا. کہاں کا آیا یار، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ ماں دودھ میں پانی ملاتی ہے بچے کی صحت کی خاطر، یہ سب چیزیں فیکٹس ہیں. لیکن یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یا نہیں فرمائی، بحث تو اس پہ ہے. کیونکہ ان کا کہنا نہ کہنا تو بڑی بات ہے، ان کے تو اشارے سے دین ثابت ہو جاتا ہے، ان کی تو خاموشی سے دین ثابت ہوتا ہے، ان کی خاموشی سے قانون بنتے ہیں. ان کے سامنے کوئی کیا گیا فیل اور آپ چپ رہے، یہ دلیل بن گئی کہ یہ چیز جائز. جانور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ لایا گیا. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں کھانے لگا، میرے ساتھ ایک اور دوست تھے وہ بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چکھا. ہم نے کہا اللہ کے رسول حرام ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، حرام تو نہیں. میں نے کہا آپ نہیں کھا رہے؟ آپ نے کہا ہمارے علاقوں میں یہ جانور ہوتا نہیں. آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں نا، مصری مرغی نہیں کھاتے، کہتے ہیں یار ہمارے یہاں نہیں ہوتی. تو اپنے جو جانور اپنے علاقوں میں ہوتے ہیں، لوگوں کو اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، لوگوں نے دیکھا بھالا ہوتا ہے، اسے کھا لیتے. تو اس لیے نبی اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، نبی اللہ کا حکم لے کے چینل کے ذریعے اسے امت تک پہنچاتا ہے، خود شارع حقیقی نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے فرمایا اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تیسرا فرمایا اولی الامر. یہ اولی الامر کیا ہے؟ انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس پہ بات کریں گے.